یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگ ہے مسلمان۔ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔ ایک خدا ہے۔
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و اصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه سراجا منيرا۔ صلى الله
عليه وسلم۔
گفتگو ہفتہ وحدت کے عنوان سے ہو رہی ہے، کہ مسلمانوں کے درمیان میں وحدت کا قائم ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے وہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان آشتی کرا سکیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ سکیں۔ وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا ہے۔ مقصد بعثت انبیاء ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اختلافات سے نجات دلائی جا سکے، لوگوں کو آپس میں جوڑ سکے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ایک کر سکیں، بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ جمع کر سکیں، منتشر اذہان کو ایک جہد دے سکیں۔ یہی انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ رسول کیوں آئے تھے، انبیاء کیوں آئے، کتابیں کیوں نازل کی گئیں، قانون کیوں بھیجا گیا، میزان کیوں بھیجا گیا، تاکہ عدالت برپا ہو سکے، کسی کا حق غصب نہ ہو سکے، تاکہ کوئی ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، کوئی کسی کا حق غصب نہ کریں، اختلافات وجود میں نہ آئیں۔ میں نے کل آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ کان الناس امت واحدہ، کہ لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے مبشرین کو بھیجا، منذرین کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اس کے ساتھ کتاب بھی بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ لیحکم بین الناس فی مختلف فی، جس چیز میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں لوگ، ان میں حکم کرنے کے لیے۔ اس کے لیے جو ہے انبیاء کتاب نازل کی گئی کہ قانون برپا ہو سکے۔ تو یہی جب بعثت کا مقصد ہے، یہی سارے انبیاء کا مقصد ہے، تو پھر کیا جواز پیدا ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں دس بغریبہ ہوں؟ جبکہ کلرز کیا گیا آپ کے سامنے کہ اگر ایک وجہ اشتراک بھی پائی جاتی ہو اور کئی وجہ اختلاف بھی موجود ہو، تو اختلافات کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ جس چیز میں کا برقرار رکھنا، یہ قرآن کی روش ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہمارے ہزار باتوں پہ اختلاف ہوں، لیکن اگر ایک بات پر بھی اگر ہم مشترک ہیں، تو کم سے کم اس ایک بات پر مشترک، جس بات پر ہیں ہم، اس بات پر متحد ہو جائیں۔ چاہے جتنے اختلاف صحیح، اس میں سے کوئی ایک وجہ اتحاد پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں پیدا ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کل عرض کیا گیا آپ کے سامنے کہ مسلمانوں سے یہود و نصارہ کے کتنے اختلافات ہیں۔ دونوں کا رسول ایک نہیں ہے، دونوں کی کتاب ایک نہیں ہے، دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے، یہ سارے اختلافات ہیں۔ تو اب ان اختلافات کی وجہ سے کیا ہم ان سے نہ ملیں کیونکہ وہ اہل قبلہ نہیں ہیں؟ اختلاف کریں ان سے، کیونکہ اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا ہم کو اختلاف کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یا اہل الکتاب تعالو، قرآن انہیں دعوت دے رہا ہے اتحاد کی، آؤ. قرآن بلا رہا ہے، تعالو، چلے آؤ. الی کلمۃ سوا بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو کلمہ مشترک ہے، اس مشترک کلمے کے لیے چلے آؤ. کیونکہ قانون یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ خود لا الہ الا اللہ خلا ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل من حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ قلا ہے، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے تو وہ خود قلعے میں آ گیا، گویا اس نے اپنی جان بچا لی، اپنی آبرو بچا لی، اپنی عزت بچا لی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا. تو جو شخص لا الہ الا اللہ کی وحدت کے سائے میں جمع ہو جاتا ہے، اس کلمے کی تحت جمع ہو جاتا ہے، کلمہ گو ہو جاتا ہے، کلمہ گو ہو جاتا ہے، کلمے کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ جاری کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اگر آپ کو لا الہ الا اللہ کی قدر ہے، اگر آپ کے نزدیک اگر لا الہ الا اللہ کی کوئی عزت ہے آپ کی نظر میں، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کا خون آپ نہیں بہا سکتے، اس کی عزت آپ نہیں لوٹ سکتے، اس کی آبرو پر آپ حملہ نہیں کر سکتے، اس کا جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اس قلعے میں آدمی پہنچ گیا، چاہے وہ کسی بھی نیت سے پڑھ رہا ہو، اگر مخلص پڑھے تو جنت، خلوص سے اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جنت نہیں مل رہی ہے اس کو. لیکن دنیا میں وہ مسلمانوں کے کا شکار نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا ہے. اگر آپ کو لا الہ الا اللہ کا پاس و لحاظ ہے، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے امن و امان ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے تک آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، تو گویا آپ پہلے لا الہ الا اللہ کو روند کر نعوذ باللہ اس تک پہنچے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی پھر حرمت ختم ہو گئی. کہتے نہیں مجھے، اگر کوئی کہے مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اگر کوئی آپ کے اللہ کا واسطہ دے اور کہے کہ مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دو، تو کیا آپ کے نزدیک اللہ کا واسطہ اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ اللہ کا واسطہ آپ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ اگر کوئی کہے مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو، مجھے اللہ کے واسطے بخش دو، تو کیا آپ کے نزدیک اللہ کا واسطہ اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا آپ کہیں کہ لاکھ تم اللہ کا واسطہ دو؟ نعوذ باللہ. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے جس کے جو خود لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ واسطہ اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی شخص؟ تو ضروری ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بظاہر کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو اور ایمان نہ ہو اس کا، تب بھی وہ اپنے کو بچا سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے حصار میں آ کر. اب اگر کوئی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو جو لوگ محمد رسول اللہ کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ لوگ محمد رسول اللہ کے کلمے کی اہمیت کو پہچانتے ہیں. تو جو شخص بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، چاہے دین اس کے دل میں داخل ہو یا نہ ہو. ایمان اس کے قلب میں داخل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بظاہر مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا. کلمہ کیوں پڑھتے تھے لوگ؟ تاکہ مسلمانوں کے لیے ان کا جان و مال محفوظ رہ جائے مسلمانوں کے ہاتھ سے. معلوم تھا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. سو بظاہر ان سے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ان کی بیٹی لینا حلال ہے، ان سے خرید و فروخت حلال ہے، ان کا ذبیحہ کھانا حلال ہے، پورے احکام شرعی ان پر جو ہے پورے اترتے ہیں. کلمے کی اہمیت ہے. اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لے، فرض کریے کوئی شیعہ اس کو جو ہے نا، وہ تنہا ہے، شیعہ اجتماع میں وہ پھنس گیا ہے اور پورے شیعہ اس کو جو ہے اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں مارنے کے لیے، فرض کیجئے، اور وہ شیعوں کو مخاطب کر کے کلمہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اشہد ان علی ولی. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ علی کا واسطہ دے رہا ہے کہ میں علی کو ماننے والا ہوں؟ تو اب کیا علی کے ماننے والے اس پر تجاوز کر سکتے ہیں؟ اگر تجاوز کریں تو وہ تمام روایات جو شیعہ کے اوپر تجاوز کرنے پر جو عذاب ہیں، وہ سارے عذاب اس کے اوپر آ جائیں گے، وہ تمام عذاب کا وہ مستحق ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، لہذا اب اس کی غیبت حرام ہو جائے گی، اب اس کے جو ہے نا اس پہ تہمت لگانا جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ہاں اب اگر کسی کا ارتداد ثابت ہو جائے، یزید کی طرح کوئی کہہ دے ما جا وحی ولا نبی، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی رسول آیا تھا، تو یہ ارتداد ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، کوئی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور کوئی امیر المومنین کا کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر تو وہ اس کلمے کے کئی کلمے کے حصار میں آ گیا. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب میرا حسن ہے، یعنی میرا قلعہ ہے. فمن دخل من حسنی امن من عذابی، یہ حدیث قدسیہ میں سے کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے. بعض لوگ اپنے گھر کی تختی، جو گھر کے اوپر جو تختیاں لگتی ہیں نا، اس میں یہ بھی لکھ کے لگاتے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل من حسنی امن من عذابی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا حسن ہے، میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو اب جو اس قلعے میں داخل ہو گئے، یعنی کسی نے ولایت قبول کر لی، تو گویا وہ قلعے میں اندر داخل ہو گیا. اب اس کو قلعے میں سے نکال کے آپ نہیں مار سکتے، آپ کو کہنا پڑے گا قلعے سے باہر آؤ. اگر وہ کہے کہ میں قلعے سے باہر نہیں آنا چاہ رہا ہوں، تو پھر آپ کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے. اب آپ کو پہنچانا ہے اپنا ہاتھ وہاں تک، تو یہ ساری حرمتوں کو توڑنا پڑے گا، حسن کو توڑنا پڑے گا، یعنی قلعہ توڑ کے اندر داخل ہونا پڑے گا، یعنی کلمے کو روند کے جانا پڑے گا آپ کو. یعنی علی ولی اللہ کے کلمے کا گویا آپ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. پڑھنے دو کلمہ، کلمہ پڑھنے والے کو بھی میں ماروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کلمہ پڑھنے والا اگر آپ پہ تجاوز نہیں کر رہا ہے اور امن کی بھیک مانگ رہا ہے، آشتی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ کو اسے قبول کرنا ہے. اور اس کو عبور نہیں کرنا ہے، یہ جو ہے ریڈ لائن ہے، اس کو توڑنا نہیں. یہ لا الہ الا اللہ لکشمن ریکھا کی طرح ہے، اس کو پار نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ جو ہے خط خرمیز کہتے ہیں، اس سے جو ہے تجاوز نہیں. یہ لا الہ الا اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں اس تک اندر آپ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کے نیک لوگ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین جمیعا، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور تمام مومنین کے لیے. تو اب جب عزت مومنین سے مخصوص ہو گئی تو آپ کون ہوتے اس کی عزت و آبرو لینے والے؟ کوئی بھی عزت و آبرو کسی کی نہیں لے سکتا ہے. اس لیے نہیں لے سکتا ہے کہ وہ قلعے میں ہے، اس قلعے کے اندر آپ نہیں پہنچ سکتے. یہی بات ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا جو ہے آپ کو حج کے دور میں آپ کو جانا پڑے گا، وہاں جا کے آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی مچھر بھی جو ہے خانہ کعبہ میں پہنچ گیا اور آپ حالت احرام میں ہیں، اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو مچھر کو بھی آپ نہیں مار سکتے. آپ کہیں کہ جو ہے مچھر کو تو مارنا جائز ہے، مگر مچھر نے پناہ لے رکھی اللہ کے گھر میں، یہ بلد امین ہے، یہ جو ہے امن و امان کی جگہ ہے، یہ جو ہے یہ جگہ حرم الہی ہے. اس قلعے میں وہ مچھر داخل ہو گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، یہ احرام پہن کے بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں. آپ اگر اللہ کی پناہ، اگر آپ کو حرمت الہی کا پاس و لحاظ ہے، اگر آپ نے جو ہے نا لباس آخرت پہن لیا ہے اور آپ اللہ کی رضائے کبریائی کو، رضائے عزت و آبرو کو اگر آپ نے اوڑھ لیا ہے، تو اگر آپ نے جو ہے اسلام کی رضا اوڑھ لی ہے، تب آپ جو ہیں اس مچھر کو بھی نہیں مار سکتے. مچھر کا خون بھی آپ نہیں بہا سکتے، کسی جانور کو بھی آپ نہیں مار سکتے. یہ اسلام کا قانون ہے، جانور کو بھی نہیں مار سکتے. لیکن ایک یمنی شخص وہاں کانفرنس میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے یمن میں اس طریقے سے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں جیسے جو ہے نا، جیسے جو ہے عربی میں کہہ رہا تھا، جیسے جو ہے وہ مرغیوں کو کاٹتے ہیں نا تیز تیز. بکرے کو تو دیر لگتی ہے نا کاٹنے، مرغ کی گردن کتنی چھوٹی ہوتی ہے، تو مرغ کی گردن کی طرح جو ہے تڑا تڑ کاٹتے چلے جا رہے ہیں، یعنی گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک جانور ہے اور وہ جانور بھی اتنا کمزور، مرغ کی طرح کمزور جانور ہے جو پھڑ پھڑا بھی نہیں سکتا بیچارہ، ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، ایک ہاتھ سے پکڑ کے ایک ہاتھ سے کاٹ کے پھینکتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہیں مسلمان، کس طریقے سے مسلمان کے لیے قتل کا جواز پیدا کر سکتا ہے جبکہ سب کلمہ گویان رسول ہیں؟ یہ کس قدر بڑا مذاق ہے کلمے کا. اگر آپ مسلمان اس طرف توجہ دے کہ آج کے زمانے کا کتنا بڑا مذاق اڑایا، خود مسلمان کلمے کی بے حرمتی کر رہا ہے. کلمے کی بے عزتی کر رہا ہے. کلمہ گو خود کلمے کو جو ہے پامال کر رہا ہے. کلمہ گو کہہ رہا ہے کہ کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر جب کلمہ گو خود کہہ رہا ہے کہ کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کیا وہ واقعی کلمہ گو ہے؟ کیسا کلمہ گو ہے جو اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ کلمے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ کوئی پڑھے کلمہ محمد رسول اللہ تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس قلعے کو توڑ دوں گا جو قلعے میں جا. تو قلعے کو اگر آپ توڑ لیں تو محمد الرسول اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں آپ. یعنی محمد الرسول اللہ کہنے والے پر اگر آپ کا ہاتھ تجاوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرمت رسول کو پامال کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے، مسئلہ حرمت رسول کا ہے. ٹھیک ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آواز دے یا علی المسلمین، کوئی بھی شخص، رجل، کوئی بھی ایک شخص، مجہول شخص، چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہو، کوئی شخص، ایک مظلوم شخص دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارے یا علی المسلمین، یعنی اے مسلمانوں، وہ خود مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہے تو صحیح ہے، اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ پکار رہا ہے یا علی المسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کے لیے دوڑو، اور کوئی نہ دوڑے، کوئی جواب نہ دے اس آواز کا، تو حضور کہہ رہے فَلَيْسَ بِمُسْلِمْ، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہیں، یہ حکم ہے رسول ہے۔ تو مسلمانوں کو آخر کس نے تعلیم دی نہیں معلوم ہے اسلام کی، کس سے انہوں نے اسلام لیا ہے نہیں معلوم، کس خون خاروں سے انہوں نے اسلام سیکھا یہ نہیں معلوم ہے، کس چنگیز اور کس جو ہے کس خون خار کس ہلاکو اور کس چنگیز سے انہوں نے اسلام لیا ہے کہ جو مسلمانوں کا خون بہانے کو مباح سمجھتا ہے، ورنہ رحمتاً للعالمین کے ماننے والے کبھی کسی کا خون نہیں بہا سکتے، رحمت للعالمین کے ماننے والے کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ نہیں کر سکتے، رحمت للعالمین کے ماننے والے کسی پہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چنگیز و ہلاکو کی اولاد ہے، رحمت للعالمین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔
نعرہ تکبیر،
دیکھ کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ اب یہ جو آپ دیکھیں داعش کا جو کلمہ استعمال کیا جا رہا ہے، دال یعنی دولت، الف یعنی اسلامیہ، شین یعنی عین یعنی عراق، شین یعنی شام، دولت الاسلامیہ فی العراق و شام، یہ ہے داعش کا معنی۔ تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دولت اسلامیہ قائم کرنا ہے عراق اور شام میں، تو یہ لوگ غیر مسلم یا غیر دین مذاہب کے دنیا میں نہیں ہیں، غیر دینی ممالک دنیا میں نہیں پائے جاتے ہیں، لا مذہب لوگ کی کوئی حکومتیں دنیا میں نہیں ہیں۔ تو جو لا مذہب حکومتیں جہاں چل رہی ہیں وہاں کی یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں یہ حکومت اسلامیہ قائم کرنے کے بعد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر حکومت اسلامیہ قائم کرنے کا شوق ہے تو ان ممالک میں حکومت اسلامیہ قائم کرو جہاں کلمہ گو ہے ہی نہیں، جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، جہاں کوئی مسلمان حکومت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی تو حکومتیں ہیں۔ تو یہ بیوقوف بنانا نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان حکومتوں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان حکومتوں میں اسلامی حکومت قائم کریں گے اور غیر مسلمان حکومتوں کو چھوڑ دیں گے، وہاں اسلامی حکومت کی کوئی ضرورت ان کے نزدیک نہیں ہے، ہے نا؟ اور وہ صرف عراق اور شام میں اس کی ضرورت ہے، یہ ضرورت جو ہے امارات العربیہ میں کیوں نہیں ہے، یہ ضرورت جو ہے اردن میں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے، یہ جو ہے ضرورت جو ہے کسی اور عربی ملک میں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے، یہ ضرورت ترکی کے لیے کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ پہلے ترکی میں اسلامی حکومت قائم کیا جائے، کیونکہ ترکی جو ہے اس وقت غرب کی طرف جا رہا ہے اور یورپ میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کو بچاؤ۔ لیکن بات یہ ہو رہی کہ عراق میں حکومت اسلامی قائم کی جائے، جبکہ الحمدللہ عراق میں صدام کے دور سے تو بہتر حکومت قائم ہو گئی نا، اس حکومت نے کسی بے گناہ کا قتل تو جس طرح سے صدام کے دور میں ہوتا تھا ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن صدام کے دور سے تو بہتر دور ہے، تو اب یہاں پر کیوں حکومتیں، اس زمانے میں کیوں حکومت اسلامیہ کی بات نہیں چھیڑی گئی تھی جب صدام کا دور حکومت تھا، ہے نا؟ آج سبھی تو یہ بات جانتے ہیں کہ بشار الاسد اپنے باپ حافظ الاسد سے بہتر ہے. تو جس زمانے میں حافظ الاسد اور صدام کی بعض پارٹیوں کی حکومت تھی, اس وقت بعض پارٹیوں کے خلاف یہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھائے؟ آج بشار الاسد حافظ الاسد سے لاکھ درجے بہتر ہے. آج کی موجودہ حکومت صدام کی دور حکومت سے لاکھ درجہ بہتر ہے. تو پھر آج حکومت اسلامیہ کی بات کیوں چھیڑی جا رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک یہ کہتا ہے کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب کہتا ہے کہ داعش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب کسی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نے بھیجا کس نے؟ ان کو ہتھیار کہاں سے دیے جا رہے ہیں؟ کون سا ملک ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ امریکہ کر رہا ہے. ہم تو کہتے تھے کہ جو ہے وہ بڑی طاقتیں کر رہی ہیں, اور اب بڑی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم خود بھی داعش کے خلاف ہیں. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کس کو بے خوف بنایا جا رہا ہے کہ بھائی نہ ان کو سعودیہ نے بھیجا ہے, نہ ان کو کسی نے نہیں بھیجا ہے. پھر کس کو بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے ان کو؟ امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں بھیجا ہے, ہم خود ان کو ماریں گے. اور دوسری طرف ان کو اسلحہ پہنچایا جاتا ہے, ان کے پاس جو ہے اسلحہ پھینکا جاتا ہے, اور کہتے ہیں غلطی سے جو ہے نا غلطی سے ان کے پاس پھینک دیا گیا. تو یہ غلطی جو ادھر ہو رہی ہے, یہ غلطی ادھر کیوں نہیں ہوتی؟ غلطی سے کچھ اسلحہ ادھر بھی پھینک دیا جائے, غلطی سے کچھ اسلحہ جو ہے بشار الاسد کی فوج کے ہاتھ لگ جائے, اچانک ادھر بھی کچھ جو ہے ہتھیار گر جائے, یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور پھر ہمارا میڈیا اتنا پاگل ہے کہ وہ اس کو چھاپتا بھی ہے اور دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ ہم بھی مان رہے ہیں, تم بھی مان لو. اور یہ اخبارات پڑھ کے جو لوگ ذہن بناتے ہیں, وہ لوگ جو ہے کس طریقے سے حقائق تک پہنچ سکیں گے؟ تو اتنی مشکلات ہیں ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے. آج کے دور کی بات میں کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کل کے موضوع میں کہا تھا کہ یہ جو اختلافات برپا کیے جا رہے ہیں, خلیج جو بڑھائی جا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان میں, اس میں تہمتوں کا بہت بڑا دخل ہے کہ کتنی تہمتیں لگا کر ایک دوسرے کو دور کیا جا رہا ہے ایک دوسرے سے. میں نے کئی تہمتیں کل آپ کے سامنے گنائی کہ جو ہے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ تحریف کے قائل ہیں, شیعہ جو ہیں وہ قرآن کو اس طرح سے نہیں مانتے. تو یہ ساری تہمتیں ہیں, جبکہ بارہا تمام علماء اب دلیل لاتے ہیں کسی ایک کتاب کی, دلیل پیش کرتے ہیں کسی ایک عالم کی, بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات تو نہیں مانتے, پھر ان کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ یعنی جو آپ کے فائدے کی ہے اس کی بات مان لو, اور جو بات آپ کے مبنا کے خلاف ہے اسے نہ مانو. یہ کون سی بات؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ خلیج بڑھے, اور پھر ایسی تہمتیں شیعوں کے اوپر لگائی گئی جس کا کوئی سروپا نہیں ہے. مثال کے طور پہ خود شیعوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جو ہے یہ مذہب تشیع جو ہے عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. کوئی شیعہ کو اس بات, کوئی کسی نے آج تک عبداللہ ابن سبا کا نام بھی نہیں سنا ہے. عبداللہ ابن سبا کی خبر کہاں ہے؟ عبداللہ ابن سبا کی اولاد کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا پیدا کہاں ہوا؟ مرتضیٰ عسکری صاحب کی تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ اصلا عبداللہ ابن سبا ایک جو ہے جعلی ہے, اور جو ہے ایک تاریخ کا افسانہ ہے. نہ سبا نام کا کوئی اس کا باپ تھا, نہ جو ہے عبداللہ نام کا. عبداللہ تو ہر انسان عبداللہ ہے, یا یہ جتنے بھی جو ہیں یہ نام گڑے گئے ہیں اس قسم کے ہیں، مجہول نام گڑے گئے ہیں. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ وہ تو کہا عبداللہ، یعنی ایک بندہ خدا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ کہا نہیں، اس کا نام ہی عبداللہ تھا. یہ جو ہے یہ جعلی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ناروا تہمتیں، بے جا تہمتیں، بے بنیاد تہمتیں، یہ الزامات لگا کر مسلمانوں میں جو ہے خلیج پیدا کی گئی. تو اس خلیج کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تہمتوں سے جو ہے تہمتوں کو دھونے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تم اپنی صفوں میں دراڑ پیدا کرو گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی. جب تم اپنے ایک حصے کو، اپنے سے ایک بازو کو اپنے سے جو ہے جدا کر لو گے تو تم خود جو ہے بے بازو کے ہو جاؤ گے. ایک انگلی ہی صحیح اگر تم اپنے جسم سے کاٹ کے پھینک دو گے تو تمہارا وجود ناقص کہلائے گا، تمہارا وجود خود ناقص ہے. آج مسلمان بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیے دیوبندیوں سے پوچھیے تو کہتے ہیں بریلوی ہمارا حصہ نہیں ہے، شیعہ ہمارا حصہ نہیں ہے، قادیانی ہمارا حصہ نہیں ہے، جماعت اسلامی ہمارا حصہ نہیں ہے. سب کو الگ کر کے، اپنے آپ کو اکیلا کر کے، اکیلا اسلام کا ایک لوتا بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور سب کی ولدیت کو جو ہے مشکوک بنا دیتے ہیں. کہا وہ بھی اسلام کا فرزند نہیں ہے، وہ بھی اسلام کا فرزند نہیں ہے، حقیقی فرزند میں ہوں، ساری میراث مجھے ملنی چاہیے. یہی دعویٰ جو ہے بریلوی حضرات کرتے ہیں. بریلوی حضرات کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھائی دیوبندی ہمارا حصہ نہیں ہے، اور یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، جماعت اسلامی ہمارا حصہ نہیں ہے، شیعہ ہمارا حصہ نہیں ہے، قادیانی ہمارا حصہ نہیں ہے، اور فلاں ہمارا حصہ نہیں ہے. کوئی ہمارا، سب کا یہی دعویٰ ہے. اب اگر ایسا ہی دعویٰ خود شیعہ بھی کرنے لگے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سب اپنی ولدیت کو ثابت کر لیں اور دوسروں کی ولدیت کا انکار کر دیں تو پھر اسلام کا کوئی سچا فرزند کہاں رہے گا؟ تو اسلام کا پیغام تو یہی ہے کہ لا تفرقوا، آپس میں تفرقہ ایجاد مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف الزامات مت لگاؤ، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں مت لگاؤ. ہاں کچھ کمی دیکھو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، ہے نا. اگر آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو آپ اس کو کاٹ کے پھینک نہیں دیتے، اس کی اصلاح کراتے ہیں، اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے بدن کا حصہ ہے. جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھے وہ آپ کے بدن کا حصہ ہے. اگر آپ کے بدن کا کوئی حصہ ناقص رہ جاتا ہے یا اس کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس میں مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس کی اصلاح کرانی پڑتی ہے، نہ یہ کہ اسے کاٹ کے آپ پھینک دیتے ہیں. اس طرح سے اگر ہر بدن کا حصہ سڑنے لگے اور ہر بدن کے حصے کو آپ کاٹ کے پھینکنے لگے تو پھر بدن رہے کیسے جائے؟ بدن ہی کہاں رہے؟
نعرہ سلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اگر آپ کی خدا نخواستہ آپ کی اگر آنکھ میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کا آپریشن نہیں کرواتے؟ آپ اس کا علاج نہیں کراتے؟ کیا نکال کے پھینک دیتے ہیں؟ کیا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری آنکھ خراب ہو گئی اس کو نکال کے پھینک دیجیے، اس کان سے سنائی نہیں دے رہا ہے اسے کاٹ کے پھینک دیجیے، ڈاکٹر صاحب یہ پیر میرا کام نہیں کر رہا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیجیے؟ یا انسان ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جا کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، میرا ہاتھ، میرا پیر، میری آنکھ اور میرا کان کام نہیں کر رہا ہے اور اس میں بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس میں مرض پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کی اصلاح کر دیجئے، کوئی دوا ایسی دے دیجئے، کوئی دارو ایسا تجویز فرما دیجئے جس کے ذریعے سے میرا مرض دور ہو جائے. امت اگر بہراروی کا شکار ہو جائے تو رہبر اور امام کا کام یہ نہیں ہے کہ امت کو کاٹ کے پھینک دے، اس لیے کہ امت مسلمہ ایک جا جسد واحد کی طرح ہے، ایک بدن واحد کی طرح ہے، اور یہ اضافی حصہ نہیں ہے، یہ بدن کا حصہ ہے، اور یہ بدن کا حصہ ہے، یعنی کوئی اسلام کی آنکھ ہے، کوئی اسلام کے کان ہے، کوئی اسلام کی زبان ہے، کوئی اسلام کا سینہ ہے، تو کیا آنکھ کو اپنے سے دور کر لیں گے، کیا کان کو اپنے سے دور کر لیں گے، یا ان سب کی اصلاح کریں گے؟ امام حسین کیا فرماتے ہیں، میں کیوں جا رہا ہوں، اخرج میں، میں کیوں خارج ہو رہا ہوں، خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں، یعنی کربلا کے برپا کرنے کا مقصد علاج امت اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ کا علاج مقصود ہے اور اصلاح امت مقصود ہے، کہ اس کی اصلاح کی جائے، رہبر کا کام اصلاح کرنا ہے، حکیم کا کام اصلاح کرنا ہے، ڈاکٹر کا کام اصلاح کرنا ہے، ڈاکٹر کا کام مرض کو دور کرنا ہے، مریض کو دور نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس کے حکیم اور ڈاکٹر ایسے ہیں جو مرض کو دور کرنے کے بجائے مریض ہی کو دور کر رہے ہیں، مرض سے انہیں نفرت ہونے کے بجائے مریض سے نفرت پیدا ہو جا رہی ہے، جب حکیم کو مرض سے محبت ہو جائے اور مریض سے نفرت ہو جائے تو کبھی علاج ممکن ہی نہیں ہے، علاج اس وقت ہوگا جب انسان مریض سے محبت کرے اور مرض سے نفرت کرے، تو جو مرض ہے اسے کاٹ کے پھینکا جائے، نہ کہ مریض کو ختم کیا جائے، مرض کو ختم کرنے کے بجائے آج کا حکیم مریض ہی کو ختم کر دے رہا ہے، مرض جیسے کیا ویسے ہی ہے، مریضوں کو ختم کیا جائے، یہ داعش کیا کر رہی ہے، مرض کو دور کرنے کے بجائے مریضوں کو دور کر رہی ہے، یا اسی اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ جو لوگوں کی گردنیں کاٹتے جا رہے ہیں، یہ اس کا کام اصلاح نہیں، اس کا کام فساد ہے یہ، اگر کوئی حکیم ہاسپٹل کے پورے مریضوں کو اگر زہر کا انجیکشن دے دے تو پھر یہ ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ یہ دہشت گرد ہے، یہ فساد برپا کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو بات ہاسپٹل کی ہے، لیکن اگر کوئی اچھے خاصے انسانوں کو زہر دے دے، سالم انسانوں کو زہر دے دے، تو اس حکیم کے بارے میں کیا کہا جائے گا، اس ڈاکٹر کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو عزیزان گرامی، یہ دور سوچنے اور سمجھنے کا دور ہے، مسلمانوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملت اسلامیہ کا کوئی عضو سڑ جائے تو اسے کاٹا نہیں جاتا، اس کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ اس کا بدن مضبوط ہو سکے، کسی مسلمان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بدن کا حصہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے یہ اسلام کے محب ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملت واحدہ کو، ملت ایک ملت کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں یہ امت کی، تو جو لوگ امت کے تقسیم کو نندا ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، ملت اسلامیہ کو توڑنا یہ غداری ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کو کافر کہنا غداری ہے اسلام کے ساتھ، یہ تکفیر اسلام کا حصہ نہیں ہے، حضور نے ایک ایک شخص کو، ایک ایک کافر کو مسلمان بنانے کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، کچرا پھینکا جاتا تھا حضور پر، ہر روز کچرا پھینکا جاتا تھا اور حضور برداشت کرتے تھے تاکہ ایک کافرہ کو مسلمان بنا سکے، ایک کافر کو مسلمان بنانے کے لیے حضور تو اتنے نشتر کھا رہے ہیں، اتنے پتھر کھا رہے ہیں، اور آپ بڑی آسانی سے ایک قوم کو اسلام سے الگ کر رہے ہیں، وہ کیسا رسول تھا جو ایک کافر کو مسلمان بنانے کے لیے پتھر کھا رہا تھا، اور زخم برداشت کر رہا تھا، یہ کیسے مسلمان ہیں جو پوری ملت کو کافر بنا رہے ہیں. رسول کا کام کافروں کو مسلمان بنانا تھا, مسلمانوں کا کام یہ رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنانا. بس ایک لطیفہ آپ کو سناؤں اور گفتگو کو تمام کروں کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور. حجاج ایک ظالم بادشاہ مسلمانوں ملت اسلامیہ میں گزرا ہے. تو حجاج کے دور میں قاری قرآن, حجاج نے جس کو بلایا تھا قاری کو, وہ قاری نے تلاوت کے دوران کہا کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آیت پڑھی تو کہا یخرجون فی دین اللہ افواجا. تو حجاج نے کہا یہ تم نے آیت کا لفظ کیوں بدل دیا, یہ تو سورہ میں تو لکھا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, یہ سورہ فتح میں لکھا ہوا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأى الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ہے. تم یخرجون فی دین اللہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کہ جب لوگ یدخلون فی دین اللہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے تھے, اور تمہارے زمانے میں تو یخرجون فی دین اللہ افواجا کی معکوس جو ہے حرکت شروع ہو گئی ہے کہ اس دور میں لوگ آتے تھے, اس دور میں لوگ جا رہے ہیں. تو یہ دور جو ہے ایسے ہی ظالم و جابر حکمرانوں کا آ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ پر ایسے ظالم اور جابر حکمران قابض ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود یہ ملت اسلامیہ کے حاکم اسلام کی تہذیب کا مذاق اڑا رہے ہیں, اسلام کے کلچر کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ لوگ اپنے ملک میں آنے والوں کو جو ہے ان کا استقبال شراب کے ذریعے سے کر رہے ہیں, حرام سے استقبال کر رہے ہیں, اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں, اپنی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان اسلامی ممالک میں نہ جو ہے حجاب ہے, نہ یہاں پر جو ہے کوئی قانون اسلامی یہاں پر ہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے جہاں اسلام کے قانون کو پامال کیا جائے. لوگ ان کو دیکھ کر اسلام سے خارج ہو رہے ہیں, ورنہ اگر یہ ساری ملت مسلمہ ملت واحدہ کی شکل میں آ جاتی اور جو ہے یہ حصے بکرے جو ہو گئے مسلمان اتنے ٹکڑوں میں جو بٹ گیا ہے اور 56 ممالک میں جو تقسیم ہو گیا ہے, اور یہ سارے کے سارے ممالک اگر متحد ہو جاتے تو آج اسلام کی کتنی بڑی طاقت ہوتی اور مسلمانوں کو کس قدر آسودگی نصیب ہوتی. لیکن یہ عیش و عشرت کے دل دادے اور نفس پرست انسانوں کی وجہ سے آج پوری ملت اسلامیہ یہ عذاب جھیل رہی ہے, یہ مصائب جھیل رہی ہے, یہ مصیبت جھیل رہی ہے کہ آج مسلمانوں کی کوئی عزت باقی نہیں رہی, آج مسلمانوں کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی. تو ہم دعا کریں کہ پروردگار مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو لوٹا دے, کہ پروردگار مسلمانوں کے اندر اتحاد کی قوت عطا فرما, پروردگار مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے, پروردگار مسلمانوں کو آپس میں اس طرح سے انہیں جوڑ دے کہ وہ طاقت انہیں جدا نہ کر سکے, ان کے اندر محبت و اخوت اور بھائی چارگی اور امن و آشتی کی دولت عطا فرما, انہیں اس طرح سے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کے اندر مٹھاس پیدا ہو, محبت ان کے اندر پیدا ہو اور ان کے اندر جو ہے وہ اسلام کی خوشبو ان کے بدن سے ظاہر ہوں, ان کے وجود سے اسلام کی خوشبو آنے لگے اور وہ معطر ہو جائیں, وہ محبوب ہو جائیں انسانوں کے, اور وہ انسانوں کے دلوں میں جگہ بنا سکے کہ ان کے ذریعے سے لوگ اسلام کو سمجھ سکیں, وہ لوگ خود بھی اسلام سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں. لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ خود اسلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, نہ غیر مسلمانوں کو اسلام سے فائدہ اٹھانے کی موقع فراہم کر رہے ہیں. تو ہم دعا کریں پروردگار کہ منجی عالم و بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.